السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلًا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن مجید کو بھی شرف بخشا، سب سے بزرگی والی کتاب، سب سے عظمت والی کتاب، سب سے جامع کتاب بنایا. اسی نسبت سے اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخری امت اور خیر امت بنایا. خود قرآن مجید میں فرمایا، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ مقام دیا تھا اور فرمایا، فضلناکم علی العالمین، کہ سارے جہان پہ ہم نے تمہیں فضیلت دی. لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں کی، آخری نبی پر ایمان نہیں لایا، اپنے درمیان آنے والے انبیاء کو بھی قتل کیا، ان کو زخمی کیا، ان پر تہمتیں لگائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو فضیلت تھی اسے چھین لیا، اور جو اعزاز ایوارڈ انہیں دیا تھا وہ واپس لے لیا، کہ سارے جہان پہ فضیلت اب تمہیں حاصل نہیں ہوگی، بلکہ ایک آخری امت آنے والی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے، میریکلز عطا فرمائے، اور وہ معجزے کچھ ظاہری بھی تھے کہ جو عام لوگوں کو نظر آئے اور انہوں نے وقتی طور پر ان کو دیکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا، دودھ کا بڑھ جانا، اور اس طرح کے بہت سارے معجزے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. قرآن جب تک باقی ہے وہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. جو دور بھی آئے گا اور قیامت کے قریب جتنے بھی حالات آئیں گے، قرآن ان ہر ایک کے بارے میں پیشن گوئی کرتا ہے، ہر حالت کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، ہر مشکل کا حل بتاتا ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو حدیثوں میں محفوظ ہیں، جن کی گواہی قرآن دیتا ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے. عام انسان اتنے بڑے درجے میں اخلاق نہیں پیش کر سکتا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ جس کے سلسلے میں ہم نے ابھی آیت تلاوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام طریقے سے ہٹ کر سفر کرایا گیا. یہ سفر بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب کی حالت میں ہوا، جسے ہم اسراء اور معراج کہتے ہیں. لیکن زیادہ تر علماء نے اس بات کی دلیلیں جمع کی ہیں، ریفرنسز دیے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معجزہ عطا کیا گیا یہ خواب میں نہیں بیداری کی حالت میں، اس وقت آپ نیند کی حالت میں نہیں تھے، آپ جاگے ہوئے تھے۔ اس لیے کہ نیند کی حالت میں تو ہر انسان نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کرتا ہے، یہ کوئی معجزے کی بات نہیں ہوتی یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے تعجب ہو، حیرت ہو۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اور مکے کے لوگوں کو اگر آ کر بتاتے کہ میں نے خواب میں سدرۃ المنتہیٰ تک کا سفر کیا، میں نے خواب میں انبیاء سے ملاقات کی، اور میں نے خواب میں آسمانوں کا سفر کیا، تو یہ کہتے کہ ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ سفر کرتے ہیں۔ اور خواب میں ہر انسان بہت کچھ دیکھتا ہے، لیکن خواب میں دیکھی ہوئی کسی چیز کی وجہ سے کوئی شخص عظیم نہیں بن جاتا یا اللہ کا بڑا محبوب نہیں بن جاتا، وہ دلیل نہیں ہے، وہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے اچھے خواب پر اچھی تعبیر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن خواب کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ انبیاء کے خواب بھی دلیل ہوتے ہیں، اگر خواب میں بھی یہ ہوا ہوتا تو ایک معجزہ تھا، لیکن دوسروں کو اس کے سامنے ثابت کرنے کے لیے، خاص طور سے وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ خواب کی بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سفر کرایا گیا وہ بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ قرآن مجید کی آیت خود بتاتی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات و رات من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، الذی بارکنا حولہ، اور مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے، بابرکت بنایا ہے۔ بابرکت اس لیے بھی بنایا ہے کہ جو فلسطین کی زمین ہے، شام کی سرزمین ہے، جو آج جارڈن کی سرزمین ہے، یہ وہ حصہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے زیتون اور انجیر کے خوب باغات بھی رکھے ہیں، اور خوشحالی بھی رکھی، خوبصورتی بھی رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر اگر دیکھا جائے تو اکثر انبیاء اسی خطے میں پیدا ہوئے، اسی علاقے میں پیدا ہوئے، اور اکثر انبیاء کی قبریں بھی اسی علاقے میں ہیں، اس وجہ سے بھی اس علاقے کو بابرکت کہا گیا، ظاہری طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی اور معنوی طور پہ بھی، جسے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے وہاں زندگی بھی گزاری اور اکثر کی قبریں بھی انہی علاقوں میں ہیں، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت قرار دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو اس لیے یہ سفر کرایا، اس کا مقصد کیا تھا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ذکر فرمایا، اور سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے معراج کا تذکرہ فرمایا۔ اس طرح کے معنی ہوتے ہیں رات میں لے جانا۔ تو پہلا جو مرحلہ تھا اس سفر کا کہ مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی تک کا آپ نے جو سفر کیا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے پھر آپ کو آسمان کا سفر کرایا گیا اس کو معراج کہتے ہیں، چونکہ عروج کے معنی اوپر چڑھنے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اردو میں بھی عروج اور زوال کہتے ہیں، کوئی قوم آگے بڑھتی ہے تو کہتے ہیں عروج پر ہے، اور اگر وہ اپنا وقار کھو دیتی ہے، اپنی عزت کھو دیتی ہے، تو کہتے ہیں وہ انحطاط اور زوال کے دور سے گزر رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات یہ سفر کرایا گیا، زمینی سفر جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تھا، اس لیے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے آسمان کا سفر کرایا گیا اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس واقعے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کا تذکرہ کیا ہے وہ عبد کا تذکرہ کیا، کہ اپنے بندے کو لے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنی تمام صفات کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، بنی ہاشم میں سے ہونے کے باوجود، اور انتہائی خوبصورت اور خوب سیرت ہونے کے باوجود، اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہونے کے باوجود، آپ کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ کی بندگی بھی مکمل تھی، آپ کا عبد ہونا، آپ کا اللہ کا بندہ ہونا، آپ کی جو عبدیت تھی، جو غلامی تھی اللہ تعالیٰ کی، جو ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی آخری درجے پر فائز تھے اور فرماتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اپنے بندے کو لے کر گئی، اور بندہ کہنے میں جتنا پیار ہے، بندہ کہنے میں جتنی قربت کا اظہار ہے اور جتنی اپنائیت کا اظہار ہے، وہ نبی کہنے میں بھی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے محبوب کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا. اور ایک ایسے موقع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا کہ جب ظاہری طور پر جتنے بھی سہارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابو طالب ہوں یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہوں، ان دونوں کا بہت احترام کرتے تھے قریش کے لوگ اور مکے کے لوگ. ان کے احترام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بہت زیادہ ستانے کے باوجود بھی آخری کارروائی کرنے سے ڈرتے تھے. ڈرتے تھے اس بات سے کہ حضرت خدیجہ خاندان قریش میں اتنا بڑا مقام رکھتی ہیں، مالدار ہیں، حضرت ابو طالب قوم میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر ان کا ایک سپورٹ تھا. وہ ایک ہی سال کے اندر دونوں کا انتقال ہوا تھا، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غم کا سال تھا، عام الحزن. دوسری طرف اہل مکہ نے آپ کی 12 سالہ محنتوں کو قبول نہیں کیا تھا. بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کو چھوڑ کر طائف کا سفر کیا تھا. ثقیف کے قبیلے سے جا کر وہاں کے سرداروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری سبب کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ جو طریقہ بھی کسی کام کو کامیاب بنانے کے لیے ہو سکتا ہو، بہتر اور مثبت طریقہ، اس کو اختیار کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسلام کو پھیلانے کے لیے صرف دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو طریقہ بھی ہو سکتا تھا آخری طور پر لوگوں کو متاثر کرنے کا، ان کو بات سمجھانے کا، وہ سب آپ نے اختیار فرمایا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کے قبیلے کے سرداروں کے پاس بھی گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ذاتی کام سے نہیں تشریف لے گئے، دین اسلام کے پھیلانے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اللہ نے جس کام کے لیے آپ کو مکلف بنایا تھا، آپ کو جو ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ وہاں بھی تشریف لے گئے. لیکن بہت سخت چوٹ پہنچی، ٹھیس پہنچی آپ کو، کہ جن سے آپ کو امیدیں تھیں کہ یہ لوگ مان کر نہیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ مانیں گے، سمجھداری کا ثبوت دیں گے، ان لوگوں نے اور زیادہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کی. ایسے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل انتہائی غمزدہ تھا، آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا. متیم بن عدی نے آپ کو پناہ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احسان کا تذکرہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار کے ذریعے سے کروایا تھا کہ تھے تو وہ کافر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا تھا. جب طائف سے آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کو پناہ دی تھی اور لوگوں کے ظلم سے بچانے کی کوشش کی تھی، تو آپ نے ان کے احسان کو یاد رکھا. اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو بڑے شاعر تھے اور شاعر النبی تھے، شاعر الرسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، آپ نے ان کے ذریعے سے متیم بن عدی کی تعریف میں جو اشعار انہوں نے کہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، آپ نے پسند فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ احسان کسی کا بھی ہو، مومن کا ہو یا کافر کا ہو، احسان اس لائق ہوتا ہے کہ اس احسان کو تسلیم کیا جائے، اس کا شکریہ ادا کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ٹوٹ کر دعا کی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، کہ اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے اب، ضعف قوتی وقلت حیلتی، اور میں آپ کے سامنے سوال کرتا ہوں کہ اللہ اب میرے پاس کوئی تدبیر بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں، اب میں نے جو تدبیر کرنی چاہیے تھے، جتنے طریقے اختیار کرنے چاہیے تھے وہ بھی میں نے کیا، اب میرے پاس کوئی تدبیر بھی نہیں ہے. وہوانی علی الناس، اور اللہ میں سوال کرتا ہوں، میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ لوگ مجھے ذلیل سمجھ رہے ہیں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، لیکن لوگ مجھے ذلیل سمجھ رہے ہیں، حوانی علی الناس، میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا ہوں، لوگوں نے مجھے اپنے جوتے کی ٹھوکروں میں رکھا ہے، آپ نے مجھے اتنی عزت بخشی ہے، اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، یا رب المستضعفین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے کمزوروں کے رب، کیا آپ مجھے کسی دور دراز کسی شخص کے حوالے کر دیں گے؟ کیا آپ مجھے کسی دشمن کے حوالے کر دیں گے؟ ملک تہو امری، آپ مجھے میرے کاموں کا اسے مالک بنا دیں گے، وہ میرا فیصلہ کریں گے؟ اے اللہ، یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، لیکن میں آپ کی ذات کا حوالہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس ذات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کا ہر کام اس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کے اس ذات کا حوالہ دے کر سوال کرتا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ دنیا، ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، لک العتبہ حتی ترضا الم یکم بک غضب علیہ فلا ابالی، اے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو مجھے پوری دنیا کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، پوری دنیا ناراض ہو جائے، میری مدد چھوڑ دے، مجھے بے سہارا کر دینا چاہے اور میری بات ماننے کو تیار نہ ہو، مجھے اپنے ٹھوکروں میں رکھنا چاہے، اے اللہ، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اِلَّمْ يَكُمْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، لیکن اے اللہ، اگر آپ عافیت میں رکھیں تو میرے لیے زیادہ آسانی کی بات، مجھے عافیت میں رکھیں تو میرے لیے زیادہ آسانی کی بات، لیکن آپ اگر راضی ہیں تو مجھے پرواہ کسی کی نہیں۔ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اور راضی ہونا تو یہ آپ ہی کا حق ہے، اور آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے میں آپ سے مانگتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ راضی ہوں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا، اللہ پہ اعتماد تھا، اللہ پہ یقین کی کیفیت تھی، اتنے مشکل حالات میں بھی آپ نے ایسی دعا فرمائی۔ اور پھر جب آپ سے کہا گیا کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اس قوم پر، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دیجئے، یہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے اسلام کو، یہ نہیں جانتے میرے مقام و مرتبے کو، اس لیے ایسا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں کوئی ایسا آدمی نکلے، من یوحدک، کہ جو اے اللہ آپ کو ایک ماننے والا ہو، آپ کو ایک جاننے والا ہو، آپ کو رب ماننے والا ہو۔ میں اس امید میں اس قوم کے لیے کوئی نہ بد دعا کرتا ہوں، میں اس قوم کے لیے میں کسی عذاب کا نہ سوال کرتا ہوں، اور مجھے جو پیشکش کی گئی ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے، میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دیجئے، یہ نہیں جانتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ اتنے غموں کے باوجود، اتنی مصیبتوں کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اس پر صبر کیا، اس پر دین پر قائم رہے، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، بلکہ یہ امید رکھی اور اس قوم کے لیے دعائیں کی جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا، جو بھی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ عز وجل، اللہ کے لیے جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اونچا اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ آپ کو معنوی اونچائی دی، آپ کو بلندی عطا کی، ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا تذکرہ بہت بلند کر دیا، پھیلا دیا ساری کائنات میں، اور ہر شخص مجبور ہے، ہر مخلوق مجبور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ظاہری طور پہ بھی بلندی عطا کریں گے، ایسی بلندی جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا، ایک خصوصی سواری لائی گئی، آپ حتیم میں آرام فرما رہے ہیں، یہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، آپ کو بیدار کرتے ہیں، نیند سے جگاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اس سواری پر سوار ہو جائیں، جو براق نامی سواری ہے، اور برق جو عربی میں روٹ ہوتا ہے بارہ اور قاف کا، اس کے لفظ کے اندر ہی بجلی کے معنی ہوتے ہیں، برقی اردو میں بھی کہتے ہیں، اور اسی سے یہ سواری کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا براق، کہ جس کا حال یہ تھا کہ اس کا سائز بتایا گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوق الحماری و دون البغل، کہ گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا، و دابۃ ابیض، بالکل سفید جانور، یضع قدمیہ عند منتہا طرفہ، اپنا قدم وہاں رکھتا ہے کہ جہاں اس کی نگاہیں دیکھتی ہیں, تا حد نگاہ, جہاں تک ہماری نگاہ دیکھ سکتی ہے, جہاں تک براق دیکھ سکتا تھا وہ ایک قدم وہاں جا کر رکھتا تھا. اتنی تیز رفتار سواری تھی. اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو نکال کر اور علم و حکمت سے بھرے ہوئے تشت میں, سونے کے تشت میں دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پھر اس کو لگا دیا گیا تھا. اللہ کی کیا حکمت تھی, اللہ بہتر جانتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام فرمایا اپنے پاس سفر کرانے کا اور بلانے کا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب اور دودھ کا پیالہ پیش کیا. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دونوں پیالے پیش کیے تو آپ نے دودھ کا پیالہ لیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اخترت الفطرہ ولو اخذت الخمرہ غوت امتک, کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا, جو صحیح نیچر میں جو چیز رکھی گئی ہے اصل انسان کے اندر, کہ وہ اچھی چیز کی طرف مائل ہو اگر اس کی شہوتیں ساتھ نہ ہوں, اگر اس کی خود غرضی ساتھ نہ ہو, اگر اس کی دنیا کی ترجیح ساتھ نہ ہو, تو اصل جو فطرت میں لپک ہے, کسی چیز کی طرف جھکاؤ ہے, وہ فطرت کے مطابق آپ نے دودھ کو اختیار کیا اور شراب کو چھوڑ دیا. اور اگر آپ شراب کو لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی, غوت امتو, آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو, جب آپ مسجد اقصیٰ پہنچے ہیں تو آپ نے وہاں پر باندھا جہاں انبیاء اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے. سے معلوم ہوا کہ آپ اتنے محترم سفر میں تھے کہ سارا انتظام اللہ کی طرف سے تھا, پھر بھی آپ نے اپنی سواری کو باندھا اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم اسباب کو اختیار کریں, اپنے طور پر ہم اطمینان حاصل کر لیں, اپنے طور پر ہم کسی چیز کے سلسلے میں اطمینان کر لیں کہ وہ چیز پورے طور پہ محفوظ ہو گئی ہے, اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنجیر سے, اس حلقے سے اپنی سواری کو باندھ دیا جس سے انبیاء باندھا کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور آپ نے دو رکعت نماز ادا کی. ایک روایت میں کہ یہیں آپ نے انبیاء کی امامت کی, انبیاء پہلے سے انتظار میں تھے, بعض روایتوں میں کہ واپسی میں آپ نے انبیاء کی امامت کی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور اس طرح اس امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ اسلام صرف اس امت کا اسلام اور دین نہیں ہے, بلکہ سارے انبیاء نے جو دین لایا تھا اس کا نچوڑ ہے اور ساری دنیا کے لیے اسلام. یہ اسلام عالمی ہے, اس کا پیغام عالمی ہے, اس کا ایک ایک سبق اور اس کا ایک ایک, اس کے اندر ایک ایک جو تعلیم دی گئی ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلے آسمان پر لے جایا گیا تو پوچھا گیا کہ کون, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اجازت لے کر جایا جائے اور گھر کے اندر کا شخص باہر والے سے پوچھ سکتا ہے کہ کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا, مہمان بنا کر بلایا گیا تھا, پھر بھی انہوں نے سوال کیا آپ کون, فرشتوں نے سوال کیا, آپ نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں, جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں ہوں, آپ نے فرمایا محمد, اپنا نام بتایا تاکہ فوراً سمجھ جائیں کہ کون ہے. پھر کہا گیا کہ کیا آپ کو بلایا گیا ہے, حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہاں بلایا گیا ہے. پھر آسمان میں آپ کو داخل کیا گیا, پہلے آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, پھر مختلف آسمانوں میں مختلف نبیوں سے ملاقات ہوئی, پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء سے ملاقات کا بھی شرف بخشا گیا, تاکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سارے انبیاء ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو دعوت دینے میں تکلیفیں اٹھائی ہیں, مشقتیں اٹھائی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اعزاز دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کس طرح مسجد اقصیٰ میں بھیجا, کس طرح ان کی وہاں ملاقات کرائی, یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اللہ کی قدرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا جس کے لیے معراج کا سفر کرایا گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب بلایا گیا, سدرۃ المنتہا تک بلایا گیا, جہاں سے آپ نے تقدیر کے قلم کی آواز بھی سنی, تصریف اقلام کی آواز سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نزدیک آپ کو لے جایا گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ اور اپنا نور بھی دکھایا اور پھر آپ سے کلام بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا اور اسی موقع سے نماز کا تحفہ دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس امت پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان ہے کہ بار بار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے کر بھیجا کہ دیکھو میں اپنی قوم کے ساتھ یہ تجربہ کر چکا ہوں، اتنی نمازیں یہ نہیں پڑھ پائیں گے، اس لیے آپ اور تخفیف کا سوال کریں اور کنسیشن کا سوال کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانچ نمازیں جب ان کو ملیں، پھر حضرت موسیٰ نے بھیجا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کا منشا سمجھ چکے تھے کہ اب پانچ سے کم نہیں ہوں گی، چونکہ اس پر پچاس کا وعدہ ہو چکا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، جس پر پچاس نمازوں کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا۔ اس پورے معراج کے سفر میں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لائے اور اپنی قوم کو اس کے بارے میں بتایا، تو آپ کو معلوم ہے کہ سب لوگوں نے انکار کر دیا، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جن کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں کہ ما عرضت علی احد الاسلام الا کان لہ کبوہ الا ابا بکر فانہ لم یتلعثم، کسی کو بھی میں نے اسلام پیش کیا تو پہلی مرتبہ میں اس نے ذرا سوچا، اس کے اندر جھجھک تھی ہماری بات کو قبول کرنے میں، لیکن ابو بکر نے جیسے ہی ہمارے اسلام کی دعوت سنی فوراً قبول کیا۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا، وہ بھی اسی لیے کہ آپ نے فوراً جیسے ہی سنا آپ نے اس کو قبول کیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے تصدیق کرتے ہیں کہ ایک آدمی راتوں رات آسمان کا سفر کرے اور فوراً آ جائے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کرتے ہیں، صبح شام وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آج قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ آیت نازل ہوئی، آج یہ بتایا گیا، ہم تو ہر روز ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے کہ ان کو رات کے ایک چھوٹے سے لمحے میں زمین سے آسمان کا سفر کرا دیا گیا۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے وہ آسمانوں اور زمین کے فاصلے کو سمیٹ دے اور جس طرح چاہے اپنے بندوں کو بلا لے، یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں اور کوئی مشکل نہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو اس کی تصدیق کی جائے، اس کا انکار نہ کیا جائے، اس میں شک نہ پیدا کیا جائے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا معراج کے واقعے کی فوراً تصدیق کر کے۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میں نے یہ سفر کیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ مسجد اقصی کو آپ نے کیسا پایا، مسجد اقصی کے بارے میں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی کو پیش کر دیا گیا، آپ نے دیکھ دیکھ کر بتایا، چونکہ آپ نے فرمایا کہ میں رات ہی میں مسجد اقصی میں گیا اور رات میں فوراً نکل گیا، تو ایک ایک چیز مجھے یاد ہو اور میں نے دیکھا ہو میں اس کی پوری تفصیل بیان کر سکوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے خصوصی فیضان ہوا کہ مسجد اقصی کو آپ کے سامنے لایا گیا اور آپ کے سامنے سے پردہ گویا اٹھا دیا گیا، اور مسجد اقصی کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر آپ مشرکین کو بتاتے رہے۔ تو اللہ کی طرف سے اس سفر میں ایک مزید تائید ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کے ساتھ مشکلات ہوں، مصیبتیں ہوں اور بہت زیادہ آزمائشیں ہوں، خصوصاً دین کے لیے ہوں، تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد بھی آتی ہے اور تائید بھی ہوتی ہے۔ اور ایک آخری پیغام اسراء اور معراج کے سفر میں ہمارے لیے اس امت کا مسجد اقصی سے تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ، اللہ تعالیٰ چاہتے تو معراج ڈائریکٹ معراج کرا سکتے تھے، لیکن آپ نے مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لایا تاکہ یہ بتا سکیں کہ یہ دوسری مسجد ہے اور پہلا قبلہ ہے اور تیسرا حرم ہے، کہ عبادت کی نیت سے مکے اور مدینہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے علاوہ اس تیسرے حرم کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے، اور ان تینوں کے علاوہ عبادت کی نیت سے کہیں اور کا سفر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ یہ امت اس کی اہمیت کو سمجھ سکے کہ اتنے اہم سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا، کہ مسجد اقصی سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے ہی تعلق ہے جیسے مسجد حرام اور مسجد نبوی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو آزاد فرمائے یہودیوں کے ہاتھوں سے، اور ہمیں ان مجاہدین میں شامل فرمائے کہ جو مسجد اقصی کی حفاظت اور اس کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله۔